أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ انشراح یا سورہ علم نشرح کا تعارف پیش کریں گے. چونکہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے اسی سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور جو آیات باقی رہ گئی ہیں ان کی تفسیر یا ان کی وضاحت یا ان کے حوالے سے ان کا تعارف انشاءاللہ آج ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب موجود ہیں، جو اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. لیکن حسب دستور اس سورے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بنام خدا رحمان و رحیم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا؟ البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لہذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں.
اللہم صل علی محمد.
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ. سورہ علم نشرح کا ترجمہ اور اس کی تلاوت ہم نے سنی، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس گفتگو میں آپ شریک ہیں ہمارے ساتھ. اور ضروری سمجھتا ہوں کہ گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کروں، اور وہ یہ کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم بی بی کے چاہنے والوں میں اور حقیقی محبین میں ہمیں شامل فرمائے، اور اہل بیت کے غم میں غم اور ان کی خوشی میں خوشی منانے کی ہمیں توفیق دے. الہی امین یا رب العالمین. ناظرین، گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں. سورہ انشراح کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ہمارے مہمان جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہے، اور ان سے ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ، آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے، اور چاہتے ہیں کہ ہم اس گفتگو کو، سورہ انشراح کا جو موضوع پچھلے ہفتے چھیڑا تھا، اس کو آج ہم مکمل کریں.
میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز ناظرین کی خدمت میں عرض سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے دکتور رضا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی رحلت اور وفات کی مناسبت سے تعزیت تسلیت پیش کرتا ہوں.
بہت شکریہ قبلہ. پروردگار جو ہے وہ اس بی بی کی معرفت ہم سب کو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ عطا کرے. اور بہت بڑی اور عظیم ہستی ہے شہر مقدس قم میں، اور واقعاً اہل قم والوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیشہ بی بی کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک سے، گوشے گوشے سے دنیا بھر کے مومنین جب بھی انہیں موقع ملتا ہے ایران مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو بی بی کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں.
یقیناً ایسا ہی، بہت ہی بافضیلت اور بہت ہی باعظمت بی بی ہیں، جن کے پیشن گوئی پہلے ہی سے اماموں نے کر دی تھی کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ جو ہے شہر قم میں دفن ہوگا. اور ان کی عظمت وہی ہے جو ان کی زیارت کی عظمت کا ثواب جو ذکر ہوا وہی ہے کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی جو پوشیدہ ہے ان کی زیارت میں جو ثواب ہے وہی. یقین جو ہے وہ عقیدت مند ہے، وہ زیارت کے لیے آتے ہیں تو بی بی کی قبر پہ بھی حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کے بھی قبر کی زیارت کرتے ہیں.
یقیناً قبلہ میں نے ایک روایت دیکھی تھی اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کر دیں, میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا, میں نے کہا اس سلسلے میں آپ سے استفسار بھی ہو جائے اور ناظرین کے بھی علم میں ہو کہ آج دہم ہے ربیع الثانی بی بی کی جو ہے وہ وفات کا دن ہے. اور ایک روایت میں نے دیکھی تھی کہ اس میں ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے غالباً یہ روایت ہے کہ جس میں فرمایا کہ اللہ کا حرم جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے, پیغمبر کا حرم مدینہ منورہ ہے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حرم ہے وہ کوفہ ہے, اور ہم اہل بیت کا جو حرم ہے وہ قم مقدس ہے, جہاں ہماری نسل سے جو ہے وہ ایک بی بی مدفون ہوں گی جن کا نام معصومہ سلام اللہ علیہا ہوگا. تو یہ اس بی بی کی قداست اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو یہ روایت بیان کر رہی
ہے. یقین میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ ثواباً تبرک کرنے کی روایت ذکر کرتا ہوں. چلوں فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام جس دن کی روایت آپ نے نقل کی, دوسری روایت میں فرماتے ہیں منظارہ جو ہمارے بی بی معصومہ کے جو ہمارے نسل سے ہے ان کی قم میں زیارت کرے وجبت لہ الجنہ,
سبحان اللہ
جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی اور مختلف اماموں سے روایت ہے کہ ان کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ جنت کا واجب ہونا ہے ان کے چاہنے والوں کا.
کیا کہنا ہے آصف, بہت بہت شکریہ قبلہ. ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. سورہ انشراح کا تعارف پیش کیا جا رہا تھا, اور پچھلے پروگرام میں آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ شرح صدر کے حوالے سے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے سینہ مبارک کو کشادہ کیا, تو یہ سینہ مبارک کو کشادہ کرنے سے کیا مراد ہے, اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. دوسری آیت جو ہے جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, یہ جو وزر کا لفظ ہے بوجھ, کس طرح کا بوجھ تھا جو پیغمبر اسلام پر اور ان کے کاندھوں پر تھا اور پروردگار نے اس بوجھ کو جو ہے وہ اٹھا لیا.
چونکہ بہرحال سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کا, تو میں چاہوں گا کہ ایک طرح سے اسے کہہ لیا جائے کہ اچھی طرح سے گفتگو آغاز کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ اور اس سے پہلے جو سورہ تھا سورہ الزہا, یہ دونوں ایک حکم ہیں جب ہم نماز میں پڑھیں گے اس وقت, اور ان دونوں کے مطالب ملتے جلتے ہیں. وہاں پہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے, تو اب نعمتوں کا بیان کا سلسلہ جاری
ہے. ربک فحدث,
اب نعمتوں کے بیان کا سلسلہ جاری ہے. سب سے پہلی نعمت کیا بتائی کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو شرح سر عطا نہیں کیا, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ نے جو ہے وہ اپنے حبیب کو عطا کی, اور اسی طرح سے مومنین کو بھی جن کی ہدایت اللہ کرتا ہے اور جو راہ راست پر ہوتے ہیں ان کو بھی شرح صدر اللہ عطا کرتا ہے. یہ پہلی نعمت تھی. آج دوسری نعمت کا ذکر ہے, اس پر ہم گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے آپ سے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا, الذی انقضى ظہرک, کہ جس نے آپ
وضعنا عنک وزرک الذی انقضى ظہرک,
کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا. تو یہ وزر کیا ہے؟ یہ بوجھ یا دنیاوی بوجھ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں, دنیاوی چیزوں کا بوجھ ہے. تو اس حوالے سے مفسرین کرام نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ اصل میں بوجھ جو تھا وہ تھا اللہ کی طرف بلانے میں اور قرآن کے پیغام کو پہنچانے میں اور دین خدا کی طرف لوگوں کو بلانے میں جو زحمات و مشقات اور پریشانیاں اور شدائت آپ کا جو سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ بوجھ مراد ہے, کہ جو اس دعوت اللہ کے سلسلے میں آپ کو درپیش تھی.
صحیح.
اب یہ اور بات ہے کہ لیکن جتنے بھی نبی آئے ہیں, جتنے بھی نمائندے خدا آئے ہیں سروئے زمین کے اوپر, اور انہوں نے دین کی راہ میں قدم رکھا ہے اور دین کو پہنچانے کی کوشش کی ہے, تو ان کو ان مشکلوں کا اور ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ اور بات ہے کہ حضور کو جو ہے وہ سب سے زیادہ تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, لہذا پروردگار کہتا ہے کہ کیا ہم نے آپ سے جو ہے وہ آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا.
اچھا, اسی لیے پیغمبر بھی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی اذیتیں میں نے اٹھائی ہیں یا جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی ہیں, مجھ سے پہلے کسی نبی پر جو ہے وہ اتنا ظلم نہیں کیا گیا, ان کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی.
جی ہاں, ایسا آپ کا قول ہے کہ ما اوزیا نبی ان قد تم اسلم اوزید, جس طرح سے وہی جو آپ نے ابھی فرمایا, یقیناً ایسا ہی ہے. تو یہ ایک تفسیر ہے کہ جو بیان کرتی ہے کہ جو مشکلات راہ خدا
تبلیغ
میں
رسالت
میں جو آپ کو درپیش تھیں اس کو پروردگار نے ہلکا کیا, آپ کو تسلی دے کر مختلف غیبی امداد کے ذریعے، مختلف تسلیوں کے ذریعے سے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے تفاسیر بیان کی گئی ہیں. اس میں ایک تفسیر یہ ہے کہ وحی کی سنگینی کا جو بوجھ تھا اس کو ہم نے کم کیا. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایک بار تو جناب جبریل علیہ السلام آپ پر نازل ہوتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے وہ وحی خدا کو وحی کو پہنچاتے تھے. ایک بار ایسا ہوتا خداوند ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ سے ہم کلام ہوتا تو ظاہر سی بات بہت ہی سنگین و سخت مرحلہ ہوتا تھا جس کے لیے بہرحال بہت سی ہے کہ آپ کو پسینہ چھوٹنے لگتا تھا، بہت ہی زیادہ تھکن کا احساس آپ کو ہونے لگتا تھا، بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا تھا. اور وہ حضور ہی کا قلب تھا، آپ ہی کی روح تھی کہ جو اس کو
جو اس نور الہی کو اور نور وحی الہی کو تحمل فرما. اور جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آئے جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو خر موسیٰ صاعقہ، کہ خود موسیٰ جو ہے وہ اس نور الہی کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں.
یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ حضور ہی میں جو وہ ظرفیت تھی آپ کی روح میں کہ جو اس طرح سے آپ ڈائریکٹ وحی کو برداشت کرتے تھے اور اس کو اپنے اندر جو ہے وہ محفوظ کرتے تھے. اس کے علاوہ جو معنی بیان کی گئے وہ یہ کہ مشرقین اور کفار جو تھے جو راہ راست پر نہیں تھے، ان کی گمراہی اور ان کی جو ہٹ دھرمی تھی باطل راستے پر ڈٹے رہنے کی، اس کا بوجھ تھا. یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ آپ جو اس اسلام کو لے کے آئے تھے، جس کتاب کو لے کے آئے تھے، وہ عالمی اور انٹرنیشنل تھی اور اب بھی ہے، یعنی دنیا کے ہر فرد کے. آپ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کا ہر انسان راہ راست پر آ جائے، اس کے آپ فکر مند رہتے تھے. بہت سی آیتیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جتنے ہیں سب ایمان لے کے آ جائیں، سب جو اللہ کو ایک ماننے لگے.
جس طریقے سے ایک دل سوز باپ اپنے بچوں کے حوالے سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائیں، اور ہمیشہ ان کے سدھرنے کے لیے، ان کے اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے.
یقیناً بلکہ اس سے کہیں زیادہ حضور جو ہے وہ کو اس کی فکر رہتی ہے، فکر مند رہتے تھے کہ پوری دنیا راہ راست پر آ جائے. اور اس کے لیے آپ بہرحال اپنے حتی الامکان کوشش بھی کی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ، بلکہ سب لوگ اگر آ جائیں تو چلو، اس کی آپ فکر رہتی تھی، اس کا بوجھ مراد لیا گیا. اس کے بعد جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا جو شدت آزار و اذیت، اذیت جو آپ کو بہت زیادہ شدید دی جاتی تھی، اس کا کیا کہتے ہیں کہ بوجھ تھا آپ کے اوپر. ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان لوگوں کے وفات اور ان کی رحلت کی وجہ سے جو آپ کو غم ہوا تھا، اس غم کا بوجھ جو تھا اتنا بڑا غم تھا یہ کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، سال غم. غم کا
دو بڑی شخصیات اس دنیا سے اٹھ گئیں
جی، یعنی پورے سال آپ نے غم منایا ان دونوں کا، تو اس کا بوجھ جو ہے وہ بعض نے مراد لیا. اب تو اس میں پہلی تفسیر بیان کی گئی کہ جو اللہ کی راہ میں جو دعوت آپ دیتے تھے لوگوں کو توحید کی طرف، اس میں جو
مشکلات
تھیں وہ. لیکن یہ جو بعد میں تفاسیر میں نے بیان کی مختلف مفسرین کی، یہ اسی کے ضمن میں ہم اس کو لا سکتے ہیں، اس کو جو ہے ہم اسی میں شمار کر سکتے ہیں.
تو بس وزر سے مراد کوئی وزر ظاہری نہیں ہے، کوئی ظاہری بوجھ جو پیغمبر کے اوپر لاد دیا گیا ہو اس کو پروردگار نے ہلکا کیا ہو، بلکہ یہاں وزر سے مراد وہی تبلیغ کار رسالت میں جو مشکلات اور جو پیغمبر کے ذہن پہ ہمیشہ ایک ٹینشن رہتی تھی کہ تمام انسانوں کی ہدایت ہو جائے، تمام سب کے سب راہ راست پہ آ جائیں، اس کو اللہ نے دلاسہ دلا دے کے اور مختلف طریقوں سے پروردگار نے امداد کے ذریعے سے، مدد کے ذریعے سے اس کو آسان کر.
یقیناً
قبلہ ایک اور اہم اس آیت کے اندر موضوع چھیڑا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو جو ہے وہ بلند مقام عطا کیا، اونچا کیا ہے، اس کو اٹھایا ہے. تو یہ جو ذکر ہے کیا صرف اسی آیت میں بیان ہوا ہے قرآن کریم میں، اور بھی کسی مقام پہ اس طرح کا مفہوم ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا ہو کہ ہم تمہارے ذکر کو جو ہے بلند کرنا چاہتے ہیں؟
جی، بہت ہی اچھا سوال ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت خود پروردگار کی نظر میں کیا ہے. تو ایک تو یہی آیت کریمہ جس کی آپ نے تلاوت فرمائی کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے تذکروں کو بلند کیا، ملتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربک، ہمارا پروردگار آپ کا پروردگار عز و جل جو صاحب عظمت و جلالت ہے، وہ کہتا ہے کہ کیف رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ پس اس کو ذکر کر، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ آؤں گا کہ اور کن مقامات پر اللہ نے جو ہے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیف رفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے کیسے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں واللہ عالم، یہ تو پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے اس نے میرے ذکر کو بلند کیا۔ اس کے بعد ملتا ہے کہ جناب جبریل کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ذکر تمعی، اس طرح سے بلند کیا کہ میرے جب بھی میرا ذکر ہوگا تمہارا ذکر ضرور ہوگا،
ساتھ ساتھ ہوگا،
ساتھ ساتھ تمہارا ذکر ضرور
سبحان
ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اذان میں ہم وہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی
صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی جب بھی میرا ذکر ہوگا تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ تمہارے ذکر کو بلند کیا، پروردگار یہ کہتا ہے۔ عذاب یہ کہ اس کے علاوہ
اذان، بلکہ ایک اہم ترین عبادت جو معراج المومن ہے، جو شاید اللہ کو تمام عبادات میں سب سے زیادہ پسند ہے، نماز، اس میں اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ پیغمبر کا ذکر رکھا، بلکہ پیغمبر کی آل کا ذکر بھی رکھا۔
یقین بات آ گئی ہے، میں
پچھلے ہفتے ایک اشارہ ہوا تھا، میں چاہ رہا
عرض کرنے والا تھا، اب یہ آ گئی تو جو میں عرض کرتا چلوں، نماز جو دین کا ستون،
بالکل،
کہ جو مسلمان ہونے کی پہچان ہے، کہ مسلمان اسی وقت مسلمان ہے جب وہ نماز پڑھے، اس میں پروردگار ایک تو خود اذان میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس کے بعد تشہد میں آپ کے گواہی اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم،
اس کے بعد سلام میں سلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آخر میں بھی، اور یہاں تک ہے کہ اس نماز کی جو دین کا ستون ہے، اگر آپ نماز میں کسی کو سلام کرتے ہیں تو نماز آپ کی باطل ہے، ہماری نماز باطل ہے۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور جواب بھی سلام علیکم ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ
اس کے سلام کو دہرانا ہے،
ہاں سلام علیکم کا، سلام علیکم، کوئی بھی سلام کرتا ہے ہم جواب سلام علیکم ہی دیں گے، لیکن اگر ہم خود شروع کرتے ہیں نماز اس سے باطل ہو جاتی۔ لیکن ملتا ہے کہ حضور اگر بلائیں کسی کو، اور کوئی نماز پڑھ رہا تو نماز توڑ کے ان کی آواز پہ لبیک کہنا واجب،
اللہ اکبر کیا کہنا، سبحان
اللہ۔ اس کی ایک مثال تاریخ میں ملتی ہے کہ جناب سعید بن خدری، کہ جو کتنے عظیم صحابی مانے جاتے ہیں، عظیم المرتبہ اصحاب میں شمار کیا جاتا، ملتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے ان کو آواز دی، صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی، تو انہوں نے نماز نہیں، انہوں نے سوچا کہ بہرحال نماز میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں تو رسول سے کیسے کلام کر سکتا،
نماز کو توڑنا جو ہے وہ باطل ہے۔
جب نماز ختم ہوئی تو حضور نے آپ کی سرزنش کی، اور یہ آیت آپ سنائی کہ یا الذین آمنو اے صاحبان ایمان، کہ جب تم کو رسول اللہ یا رسول آواز دے تو ان کی آواز پہ استجیبوا للہ والرسول، رسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب وہ تم کو آواز دیں تو تم ان کی آواز پہ لبیک کہو، ان نماز میں بھی ہو تو نماز توڑ کے ان کی آواز پہ لبیک کہو، یہ آپ نے جو ہے ان کو بتایا۔ تو خیر پھر نماز میں بھی اگر کوئی انسان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں تو نماز توڑ کے، یہ شان اور عظمت ہے حضور کی
یقیناً۔
اچھا اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مقام پر اللہ نے آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی جلالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج یہ کوشش ہو رہی کہ آپ کے ذات اقدس پہ توہین کر کے، قرآن کو پہ توہین کر کے، مختلف طرح سے جو ہے وہ الزامات لگا کے وہ کر کے آپ کی شخصیت کو نیچا کیا جائے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے
جس چیز کا وعدہ کیا ہو اس کے خلاف کوئی کام ہو سکے،
اور جس کے مقام کو بلند کیا
یقیناً اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا،
نیچا نہیں دکھا سکتا،
اس میں کوئی شک۔
تو دوسری جگہوں پہ ملتا ہے کہ کسی نبی کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا پروردگار نے جو اپنے حبیب کے لیے کیا، اسے ملتا ہے کہ اور نبیوں کے لیے تو یہ ہے کہ یا داؤد نام لے کے آواز دی، یا داؤد ہو کہا ہے، یا یحییٰ کہا ہے، یا موسیٰ کہا ہے، یا نوح کہا ہے، لیکن حضور کے لیے نہیں ملتا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کا، ہاں
کہ آپ کو نام لے کے آپ کو آواز دی ہو، بلکہ جو ہے وہ یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر،
کیا کہنا، یعنی مختلف مقامات پہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ اکثر مقامات پہ، مجھے یاد نہیں پڑتا کہیں پیغمبر کا باقاعدہ نام لیا ہو،
نہیں نام لیا ہے لیکن خطاب نہیں کیا ہے، چار جگہ پہ نام لیا ہے
لیکن وہاں خطاب نہیں،
خطاب
نہیں،
وہاں
اللہ جو ہے مخاطب نہیں ہے حبیب سے اپنے ڈائریکٹ، لیکن جہاں خطاب ہے یعنی گفتگو ہے، جہاں اے میرے حبیب، اس طرح کے جو جہاں جملے ملتے ہیں وہاں القاب کے ذریعے سے یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل. قبلہ یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بھی ہو رہا ہے قرآن کی آیات کی روح سے, اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے وقفے کے بعد. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ انشراح کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
شرح صدر یعنی سینے کو معارف الہی و حقائق ملکوتی کے لیے کشادہ کر دینا, یعنی ان حقائق کو بذریعہ وحی اس طرح در کرنا جیسے اپنے وجود کو در کیا جاتا ہے. اس کے بعد سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اور کسی شک و تردد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر زمین اور آسمان میں بلند ہے. اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کی آواز بھی فضا میں گونجتی رہے گی. مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ موجودہ مشکلات آنے والی آسانیوں کا زینہ ہیں. مشکل کے ساتھ آسانی ہے کو تکرار کرنے میں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ العسر مشکل الف لام کے ساتھ تکرار ہوا ہے, تو دوسرا العسر پہلے العسر کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور عسر ایک ہی رہ جاتا ہے, جبکہ یسرن بغیر الف لام کے تکرار ہے, لہذا یہ دو ہو جائیں گے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک عسر کے نتیجے میں دو آسانیاں آ جائیں گی. چنانچہ سنن بیہقی میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز خوشی کے ساتھ نکلے اور فرمایا, لن یغلب عسر یسرین, ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی.
يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن أدين وتبصير يا من يفتش عن أدين وتبصير ويبتغي الصدق لا يرضى به.
فإذا فرغت فانصب, لہذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کریں. اس آیت کی تفسیر میں ائمہ اہل بیت سے مروی ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ اِكْمَالِ الشَّرِيْعَةِ فَانْصَبْ لَهُمْ عَلِيًّا اِمَامًا. اے رسول, جب آپ تکمیل شریعت سے فارغ ہو جائیں تو علی کو امامت کے منصب پر نصب کیجیے.
ناظرین, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے, اور اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ انشراح کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اور گفتگو نہایت ہی خوبصورت موڑ پہ پہنچی ہے. اور ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب, ورفعنا لک ذکرک, کہ اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو جو ہے وہ بلند کیا, اس موضوع پہ اور اس آیت پہ گفتگو فرما رہے ہیں. جی قبلہ, تو قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ نے جب مخاطب قرار دیا ہے اپنے حبیب کو تو نام کے ذریعے جو ہے وہ نہیں کیا,
جی بلکہ لقب کے ذریعے یاد کیا ہے. اور نام کا ذکر جہاں پہ کیا ہے چار مقامات ہوا ہے, کہ جہاں پہ نام کا ذکر کیا ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان میں ایک جگہ اہم لفظ احمد آیا ہے, جو جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی آئندہ جو آنے والے اور لوگ ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ ہمارے بعد نبی مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میرے بعد میں ایک ایسے رسول کی بشارت اور خوشخبری تمہیں دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا
صلی اللہ علیہ
وسلم. لیکن جہاں پہ میں عرض کر رہا تھا جہاں پہ لفظ احمد یا محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے اوپر ضرورت اس بات کی اقتضا کر رہی تھی کہ نام لیا جائے. مثلا جہاں ختم نبوت کا ذکر کیا پروردگار وہاں پہ لے کے یہاں کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ جو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ میں آخری نبی نہیں ہوں بلکہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا اس کا نام.
ختم نبوت کے حوالے سے جو آیت ہے ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اس آیت میں
تو وہاں ضرورت اس بات کی اقتضا کر رہی تھی کہ لفظ محمد کا ذکر کیا جاتا ہے, لہذا جو ہے وہ
کہ دوسری جگہ پہ آیا ہے محمد الرسول اللہ اشداء علی الکفار
والذین معه
اشداء علی الکفار رحماء بینهم.
اچھا اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے جہاں کے اوپر انسانی اقدار و فضائل کا ذکر کیا ہے, ہیومن ویلیوز جس کو ہم ویلیوز کہہ سکتے ہیں, ہیومن ویلیوز کا ذکر کیا ہے, وہاں پہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن نے اپنے حبیب کے نام کا مثلا کہتا ہے آمنو باللہ و رسول, ایمان لے آئے اللہ اور رسول پہ, اس کے رسول پہ, من یطع اللہ و رسول جو اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی اطاعت کرے, استجیب للہ رسول تم اللہ کی آواز پہ بھی لبیک اور رسول, یعنی دیکھیں اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے, یہاں وعدہ کیا تھا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں جو ہے وہ تمہارا بھی ذکر ہوگا.
یا ایک جگہ پہ آیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی,
جی جی, یا جہاں نصرت کا ذکر ہے ینصرون اللہ اور رسول ہوگی, جو لوگ جو ہے وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مدد, اس طرح جہاں عزت ولی اللہ عزت ولی رسول ہے, عزت جو ہے وہ اللہ سے مخصوص ہے اور اس کے رسول سے مخصوص, اسی طرح جہاں پہ نافرمانی کا ذکر کرتا ہے کہ مثلا معصیت نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے رسول کو مثلا کہتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں انٹرسٹ کھاتے ہیں ان کے لیے کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے, حرب من اللہ و رسول ہے اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے, من یعص اللہ و رسول,
اتنی بری جو ہے وہ معصیت ہے اور اتنا بڑا گناہ,
یعنی اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے, اپنی معصیت اور رسول کی معصیت دونوں کو ایک ہی صف میں اور ایک ہی اس میں ذکر کرتا ہے. اسی طرح سے جہاں پہ اذیت پہنچانے کے وہاں شاید ہوتا ہے کہ جو والذین یوزون اللہ و رسول, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں, یعنی یہاں پہ یا مالی مسائل جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں کے وعلمو تمہیں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ انما غنمتم من شیء فللہ خمسہ وللرسول, جو تمہیں فائدہ پہنچے اس میں اللہ کا,
وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَخُمُسَهُ لِلَّهِ
مِن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِهِ,
جی
اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ, اس کے رسول کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے.
یعنی مختلف موضوعات میں پروردگار عالم نے
مختلف مقامات
جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہیں فوراً اس کے بعد جو ہے وہ اپنے رسول کا ذکر کیا,
جی چاہے وہ مثبت صفات ہوں چاہے وہ منفی صفات,
رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت, رسول کی معصیت حقیقت میں اللہ کی معصیت, صحیح. تو مختلف مقامات پروردگار نے
اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ
اپنے رسول کے ذکر کو جو ہے وہ بلند کیا ہے, اور اس کی مثالیں بھی جو ہے وہ قرآن میں بہت بے تحاشا ملتی ہیں.
یقین
قبلہ ایک اور اہم آیت, جب ہم چونکہ آیت اس میں صرف آٹھ ہیں اس سورے کے اندر, تو ہم ایک ایک آیت کو پیش کر سکتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, دو آیات ہیں جو مسلسل ایک کے بعد ایک ہیں, آیت نمبر پانچ اور چھ, ان دونوں آیات میں ان کا موضوع ایک ہی ہے کہ مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے. تو اس مشکل سے جو ہے وہ کیا مراد ہے, کس طرح کی مشکل ہے, اور کیا یہ جو مشکل ہے یہ جو ان مع العسر یسرا صرف رسول کے لیے ہے یا نہیں رسول کے علاوہ دیگر افراد کے لیے بھی یہ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
جی لیکن در حقیقت یہ آئے کریمہ جس کی آپ نے تلاوت کی اس میں پروردگار ایک طرح سے گزشتہ جو باتیں بیان کی اس کی علت بیان کر رہا ہے کہ ذکر ہوا کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو کم کیا, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, اور اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ ان نہ مال و سر یسرا, یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے, بے شک سختی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے. تو یہ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بوجھ کو ہلکا کر دیا, جیسے جب بوجھ کو ہلکا کر دیا تو پھر سختی کا مسئلہ نہیں درپیش ہونا چاہیے, تو کیا مطلب ہے؟ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہم نے آپ کو بوجھ کو ہلکا کیا اور ہم مختلف طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری سنت ہے کہ جب تک انسان دنیا میں ہے تب تک جو ہے وہ سختی بھی پیش آئے گی، اس کے ساتھ آسانی بھی پیش آئے گی، اور گویا کہ ایک طرح سے ایک کلی قاعدہ دینا چاہ رہا ہے پروردگار، اور اس میں صرف اپنے حبیب سے مخاطب نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے مخاطب ہے، جو بھی اللہ پر کوئی ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، سب سے مخاطب ہے.
یعنی گویا یہ اللہ کی ایک سنت عام ہے، ایک قانون ہے جو سب کے لیے ہے،
سب کے لیے.
لیکن یہاں پہ اگرچہ پروردگار جو ہے وہ اپنے حبیب سے
بظاہر خطاب ہے، لیکن سب کے لیے گویا پروردگار ایک قاعدہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے. لہذا دنیا میں جہاں کے اوپر جو لوگ بھی ہیں، جس لحاظ سے بھی جو ہے وہ مصائب و مشکلات و شدائد میں گرفتار ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں ثابت قدم اس پہ رہنا چاہیے، اور ثابت قدم کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے وہ جسے کہہ جائے صبر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ خود حضور کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وعلم ان مال اسر یسرا، یہ جان لو سے کیونکہ ایک تفسیر ہے، جان لو کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، وان مع الصبر انس، صبر کے ساتھ ہی کامیابی ہے.
سبحان اللہ.
یعنی آج دنیا میں آپ دیکھیں اقتصادی لحاظ سے یا ظلم و جور کے لحاظ سے یا اور غربت کے لحاظ سے مختلف لحاظ سے لوگ پریشان ہیں، خاص طور سے
اس وقت دنیا میں مختلف اسلامی ممالک میں جو انقلابات آ رہے ہیں، کتنی مشکلات لوگوں کو، مشکلات کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنی گرفتاریاں،
کتنے بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ایک اپنے ذاتی تعصب کی بنیاد پر یا اپنے خاص عقیدے کی بنیاد پر دیگر فرقوں کو مثلا جو ہے وہ کافر کہا جا رہا ہے، بجائے کہ ان کی کتابوں کو دیکھا جائے، ان کے علماء کے نظریات کو پڑھا جائے، تو مختلف طرح سے جو لوگوں کو ایک ساتھ سختی بڑھتی جائے. تو اب جو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، ہماری عورتیں ماری جا رہی ہیں، ہمیں سب کچھ، ہمیں بے گھر کر دیا جا رہا ہے سب کچھ، لیکن یہ یاد رہے انا مع الیسر یسرا، یہ اللہ کا قاعدہ و قانون ہے کہ ہمیشہ سختی کے ساتھ آسانی ہے اور صبر کے ساتھ نصر ہے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کامیابی. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، بلکہ مقابلہ کریں جو بھی مسائل پیش آتے ہیں، اس کا ہم ڈٹ کے مقابلے ثابت قدم رہے، اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے، اپنے مذہب پہ ثابت قدم رہے، اپنے عقیدے پہ ثابت قدم رہے، اور مختلف طرح سے جو اس کا اس جگہ کے جو شرائط ہیں، اس کا جو تقاضا ہے، وہاں کے جو باعمل علماء ہیں، جو یعنی بصیرت افروز علماء ہیں، ان کے کہنے کے مطابق چلیں کہ دیکھیں وہ شرائط کیا اقتضا کرتے، تو کس طرح سے ہمیں صبر کرنا ہے. صبر مطلب یہ نہیں کہ آدمی بس جو ہے وہ ظلم برداشت کرتا رہے، صبر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک بار اطاعت میں صبر ہوتا ہے، انسان ٹھنڈک کے مہینے میں، جو ٹھنڈک کے موسم میں کیا کرتا ہے،
سردیوں میں
صبح کو اٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے ٹھنڈے پانی سے، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے. انسان معصیت میں صبر کرتا ہے، یعنی بہت سے گناہوں کے شرائط فراہم ہوتے ہیں، مگر
گناہ کا راستہ کھلا ہوا لیکن اپنے آپ کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس پہ قابو کرتا ہے،
ظلم و جبر پہ صبر کرتا ہے. مثلا بعض جگہ اقتضا ممکن کر رہا ہو کہ انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہو، مثلا دوسرا کوئی مثلا ظلم کر رہا ہے تو آدمی سوچا کہ لا میں بھی جو ہے اسی جیسے وہ اس نے اسلحہ اٹھایا میں بھی اسلحہ اٹھا رہا ہوں، لیکن یہاں صبر کا تقاضا ہے کہ نہیں، کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ شرائط کیا اقتضا کر رہے ہیں، کہ اگر ہم بھی مثال کے طور پر اسلحہ اٹھا لیں تو دشمن یہی چاہتا ہے کہ جو ہے ہم بھی اسلحہ اٹھائیں اور مسلمانوں درمیان اور اختلاف ہو، مسلمان اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے ماریں، دنیا کے انسان آپس میں لڑیں اور ہم اس سے فائدہ،
خانہ جنگی ہو جائے، ایک ہی ملک کے اندر، ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی مذہب کے اندر، ایک ہی فرقے کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی ہو.
اس کے بعد فرماتے والفرج مع الکرب، اور سختی بے چینی کے ساتھ جو ہے وہ کشادگی ہے. ٹھیک ہے آج واقعی لوگ بلبلا رہے ہیں ظلم و ستم سے، جور سے،
مالی مسائل سے،
مختلف لحاظ سے، یعنی لوگ بلبلا رہے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ صبر کا پیمانہ، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اس کے ساتھ جو ہے کشادگی، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے، ہم کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھیں. تو ایک تو یہ کہ قانون اللہ کا یہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے،
صحیح،
یہ سب کے لیے. دوسرے یہ کہ یہاں کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک مفسر نے، بہت ہی مشہور مفسر ہے، علامہ زمخشری، انہوں نے تفسیر کی کہ یہاں کے اوپر جو اللہ
صاحب تفسیر کشاف
جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر جو پروردگار یہ کہتا ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی، یہ حضور کو ایک طرح تسلی دینے کے لیے، کیونکہ حضور کو ڈر یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور میرے ماننے والوں کی غربت کو دیکھ کے یہ جو پیسے والے لوگ ہیں ایمان نہ لے کے آئیں. تو یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے. کیوں؟
اس لیے لوگ یہ سوچیں کہ یہ جو مذہب ہے دین اسلام، یہ جو دین ہے، یہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور مستضعفین کا مذہب ہے.
جی، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ بعد میں جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ بہتر ہیں، بہتر ہوئے تب تو ایمان لانا چاہیے تھا. لیکن قرآن ہی کہتا ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کر ڈالیں، اکثر ہم لا یؤمنون، یا اپنے ذاتی تعصب کی بنیاد پر، یا اپنے اندھی تقلید کی بنیاد پر، یا اپنی خواہشات کی بنیاد پر، یا اپنی دنیاوی مفاد کی بنیاد پر، یہ سب رکاوٹیں جو ایمان لانے نہیں دیتی. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ دنیا میں لوگ مختلف طرح سے کوششیں کرتے ہیں، نہیں کہ لوگ قرآن سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، یعنی خود تو ایمان لاتے ہی نہیں،
اور دوسروں کو بھی جو ہے
کوشش کرتے ہیں مختلف طرح سے جو ہے وہ لوگ.
بالکل یہ مسائل بہرحال ہر دور میں رہے ہیں اور آئندہ آنے والے زمانوں اور ادوار میں بھی رہیں گے. لیکن بہرحال جو نقطہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ہر حالت میں انسان اپنے دین پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے ایمان پہ، جس پہ اس کو باور ہے، جس پہ اسے یقین ہے، اس پہ جو ہے وہ باقی رہے اور ثابت قدم رہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں قبلہ، پھر ہماری بات جو ہے وہ جاری رہے گی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ انشراح کا تعارف پیش کر رہے ہیں. آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کر. اور اس پروگرام کے آخری چند لمحات میں ہم سورہ انشراح کے حوالے سے اور اس کی آخری آیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. قبلہ حسنی صاحب, ان فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا کے حوالے سے خوبصورت گفتگو ہو گئی کہ یہ قانون اور یہ قاعدہ یا یہ سنت الہی عام ہے, سب کے لیے ہے, اور لیکن بطور خاص اللہ جو ہے وہ مخاطب اس آیت میں ہے اپنے حبیب سے. آخری دو آیات ہیں, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, کہ جب تم اے میرے حبیب تم فارغ ہو جاؤ تو نصب کرو. تو کس کام سے فارغ ہو جاؤ اور کیا نصب کرو؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ آپ متوجہ رہیں. تو یہ جو نصب اور فارغ ہونے کا ایک مفہوم یا جو یہاں پہ آیا وہ کیا ہے, اس سے مراد؟
جب تم فارغ ہو جاؤ تو نصب کرو یا کوشش میں لگ جاؤ, دونوں معنی کیے گئے ہیں اس کے. مفسرین نے جو اس کے ذیل میں تفسیریں بیان کی, مفسرین اعظام نے, اس کے میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک اہم کام سے فارغ ہونے کے بعد, فراغت پانے کے بعد دوسرے اہم کام میں مشغول ہو جاؤ. دوسرے جو تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ جب آپ دنیاوی امور سے, جب میرے حبیب جب تم دنیاوی امور سے فارغ ہو جاؤ تو اخروی امور میں مشغول ہو جاؤ, یا جب تم جہاد سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں لگ جاؤ, یا جب جہاد سے فارغ ہو جاؤ, جس کو جنگ کہتے ہیں دشمنوں سے جو جنگ ہوتی ہے دشمن اسلام سے, تو جہاد بن نفس میں لگ جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جہاد جو ہوتی ہے, جنگ جو ہوتی ہے, یہ چھوٹا جہاد ہے, اور وہ
جہاد بن نفس جو ہے وہ جہاد اکبر,
جہاد اکبر اس کو کہا گیا. اسی طرح سے اور بھی تفسیریں بیان کی گئی ہیں, خاص طور سے میں جناب حافظ حسکانی جو ایک بہت معروف سنی عالم دین ہے, انہوں نے اپنی کتاب شواہد النزول میں لکھا ہے, اور فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی کہ جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے کاموں سے تو آپ علی کو اب ولایت کے لیے نصب کر دیں, ان کو امامت کے لیے نصب کر دیں.
حسکانی نے اپنی,
ہاں حکیم حسکانی نے جو ہے اپنی کتاب شواہد النزول میں یہ بات لکھی. تو یہ اچھا, اس کے علاوہ بھی کیا کہتے ہیں قرطبی, انہوں نے بھی جو ہے اسی چیز کو لکھا ہے کہ آپ جس کو آپ جانشین بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ نصب کر دیں. تو یہ جو معنی بیان کیے گئے ہیں, جب آپ فارغ ہو جائیں تو مختلف کاموں سے مراد لیا گیا, فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ نصب کریں. اب یہ میں یہاں پہ ایک نقطہ فراغت کے لحاظ سے بیان کر دوں کہ دیکھیں انسان جب فارغ ہوتا ہے, یہاں بھی کہا جائے ایک کام سے فارغ ہو تو دوسرے کام میں لگ جائے.
فإذا فرغت فانصب,
تو ایک اہم نقطہ اس آیت کریمہ میں اور دیگر آیات جو اس میں یہ ہے, اس آیت میں یہ ہے کہ یعنی انسان کو کبھی فارغ نہیں ہونا چاہیے, کبھی جو ہے وہ کیا کہتے
فارغ
ہیں
نہیں رہنا چاہیے,
وہی رہنا چاہیے,
بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے.
خاص طور سے میں جوانوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے بچوں کے لیے جب ان کی چھٹیوں کا دن آتا ہے اس حوالے سے ہم کو ان کے لیے پروگرامنگ کرنا چاہیے,
جو اوقات فراغت ہوتے ہیں
ہاں ان کے لیے پروگرامنگ کرنا چاہیے. کیونکہ جب انسان بیکار ہوتا ہے, جب انسان فارغ ہوتا ہے تبھی جو ہے وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے. اگر
بہت
مشغول
رہے, بہت بہت شکریہ, مجھے کہا گیا کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. یقیناً بہت سارے نکات ہیں جو رہ گئے, انشاءاللہ پروردگار توفیق دے تو آئندہ کسی پروگرام میں. ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, فی امان اللہ.
يا yeah.